ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد آج انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 80 سے شروع کریں گے. آیت نمبر 74 سے سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ شروع ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت توحید پیش کی وہ ہم نے پچھلی دفعہ سن لیا, وہی گفتگو آگے چلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحاجہو قومہ, اور ابراہیم علیہ السلام سے ان کی قوم جھگڑا کرنے لگی تو انہوں نے فرمایا قال اتحاجونی فی اللہ وقد ہدان, اے میری قوم کیا تم مجھ سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو جبکہ اللہ نے مجھے ہدایت دے دی ہے. جبلی طور پر ہر پیغمبر ہدایت یافتہ ہوتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے, لیکن یہ بات حق ہے کہ پیغمبر میں یہ جو ہدایت ہے یہ ڈارمنٹ پوزیشن میں ہوتی ہے. بسا اوقات اس کا اظہار ماں کی گود میں ہو جاتا ہے جیسا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے ہوا, اور بسا اوقات اللہ تبارک و تعالی پیغمبر کو مبعوث فرماتا ہے 40 سال کی عمر میں جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے امام امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں ہوا. اور یہ بات بھی حق ہے کہ اس وقت تک جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث نہ کرے پیغمبر کو خود یہ بات پتہ نہیں ہوتی کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. ہاں اللہ تعالیٰ جبلی طور پر اس کی حفاظت فرماتا ہے, پیغمبر اپنے اعلان نبوت سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہوتے ہیں جبلی طور پر, ان سے کسی بھی گناہ کا صدور محال ہے. بعض لوگ اس چیز کو انبیاء کرام علیہ السلام کی تنقید سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کو خود نہیں پتا ہوتا, تو یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کر رہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الشورى کے آخری رکوع میں بھی یہ بات ارشاد فرمائی, اور بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث اس پر گواہ ہے. اب یہ چونکہ موضوع چھیڑ پڑا, میرا موضوع نہیں تھا, لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو یہاں پر کنکلوڈ کیا جائے. سورہ الشورى پارہ نمبر 25 میں شروع میں ہی سورہ الشورى موجود ہے, اس کی آیت نمبر 52 سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. 490 نمبر صفحہ نکال لیجئے, 490 نمبر اس بلو والے قرآن پاک میں, جس میں بالکل عقیدہ نبوت کلیئر ہو جائے گا. جبلی ہدایت میں پیغمبر ہمیشہ سے اللہ کا پیغمبر ہے, اور وہ حدیث بالکل صحیح ہے جامعہ ترمذی میں, صحیح سند کے ساتھ امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح کہا, شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا, اور ہمارے دور حاضر میں حدیث کے علم پر بہت بڑے محقق شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا جبکہ آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان. اللہ کے علم میں اللہ کا پیغمبر ہمیشہ سے ہی اللہ کا پیغمبر ہے. شیطان ہمیشہ ہی سے اللہ کے علم میں, ابلیس اللہ کے علم میں ہے, اس کا ظہور بعد میں ہوا. تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تو اس وقت بھی تھے, لیکن یہ سارے کا سارا معاملہ ڈورمنٹ پوزیشن میں تھا. پوٹینشلی پیغمبر جبلی طور پر پیغمبر ہوتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ اس کو مبعوث کرتا ہے اس وقت اس کے علم میں یہ بات آتی ہے, اس وقت تک اس کو خود نہیں پتا ہوتا. یہ آیت اور بخاری و مسلم کی حدیث بعد میں, آیت نمبر 52 سورہ الشورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے بالکل اسی طریقے پر جیسا کہ اگلے انبیاء کو وحی کی تھی, آپ کی طرف بھی ہم نے وحی فرمائی. روحًا مِّنْ أَمْرِنَا, اپنے پاس سے. مَا كُنْتَ تَدْرِي الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانَ. اور اس وحی یعنی قرآن کے آنے سے پہلے نہ تو آپ یہ جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے, ولل ایمان, اور نہ ایمان کی تفصیلات آپ کو معلوم تھی. اب اس سے مراد معاذ اللہ یہ ایمان نہیں ہے کہ پیغمبر کو توحید کے نہیں پتا تھا, یعنی ایمان کی تفصیلات نہیں پتا تھی اس کتاب کے نزول سے پہلے. اور یہ آپ کسی کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں, اہل سنت کا, اہل تشیع کا, احمد بریلوی صاحب کا اٹھا لیں, اشرف علی تھانوی صاحب کا. ظاہر ہے کہ ترجمے میں کوئی بندہ ڈنڈی تو مار ہی نہیں سکتا, کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے گا تو پکڑی جائے گی. یہاں احمد بریلوی صاحب نے بھی بالکل صحیح ترجمہ کیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, اس کتاب کے نزول سے پہلے نہ تو آپ احکام شرع کی تفصیل جانتے تھے اور نہ آپ ایمان کے بارے میں ان ڈیٹیل جانتے تھے. ولیکن, لیکن, جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا, ہم اس وحی کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں. اس وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کامل ہدایت تک پہنچایا. جو ڈیٹل لیول کی ہدایت ہے وہ تو موجود تھی, لیکن کامل ہدایت. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, جب ہم نے آپ کو اپنی راہ میں خود رفتہ پایا تو ہدایت کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز کر دیا. جبلی ہدایت موجود تھی, لیکن جب رجوع اللہ ہوا, بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بلکہ امام بخاری سے شروع کے چیپٹر میں ہی لے کر آئے, وہی والے چیپٹر میں, کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میری عمر کا 40th سال شروع ہوا اس وقت تک میں بڑی ڈائنامک لائف گزار رہا تھا. آپ ایک اچھے کاروباری تاجر تھے, سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان پہ تجارت دے کر جایا کرتے تھے. جب 40th سال قمری اعتبار سے شروع ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک دل اس دنیا سے اچاٹ ہونا شروع ہو گیا, اور گوشہ نشینی آپ کو محبوب ہو گئی, اور آپ غار حرا میں جا کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو گئے. اور ظاہر ہے اسی لیے متوجہ ہوئے کہ جبلی ہدایت موجود تھی. اور پھر جب وہاں پر جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے سورۃ العلق کی پہلی آیات تلاوت کی, بڑی ڈیٹیل ہے, اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں, بہرحال اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کا غلبہ ہوا, اور آپ کی بیوی نے پھر آپ کو جو ہے تسلی دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی آپ کو بیجار و مددگار نہیں چھوڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایکسپیرینس سے گزرنے کے بعد جو آپ کی کنڈیشن ہوئی اور سخت پریشان ہوئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر بیوی سیدنا ورقہ بن نوفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو اس وقت عیسائی عالم تھے, ان کے پاس لے گئیں. انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈیشن سنی, بخاری کے الفاظ ہیں, انہوں نے کہا کہ یہ اسی وحی کا سلسلہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجی. عن قریب اللہ تعالیٰ آپ کو مبعوث فرما دے گا رسالت کے فریضے کے لیے, اور پھر آپ کی قوم آپ کو آپ کے علاقے سے نکال دے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں, مجھے صادق اور امین کہتے ہیں, کیا مجھے یہ نکال دیں گے؟ انہوں نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جس نے بھی آپ سے پہلے دعوت توحید بلند کی اس کے ساتھ یہی سلوک ہوا, آپ کی قوم بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک کرے گی, اور اگر میں اس وقت تک زندہ ہوا تو میں آپ کی مدد کروں گا. لیکن اس سے پہلے ہی فوت ہو گئے. سیدہ خدیجہ کے وہ کزن لگتے تھے, تو اب یہ ساری کی ساری ایکسپلینیشنز بتا رہی ہیں کہ معاذ اللہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا معاملہ فیبریکیٹڈ نہیں کیا. آپ کو کیا ضرورت تھی عیسائی عالم کے پاس جانے کی اور یہ سارے معاملات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ڈارمنٹ پوزیشن میں ایمان تھا وہ ایکسپلور ہوا وہی کے آنے کے بعد. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم چل گئی. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو سمٹمز ہیں نبوت کے وہ تو بچپن سے ہی شروع ہو گیا. وہ صحیح حدیث ہے مسند احمد میں, مشکاۃ المصابیح میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل والے چیپٹر میں. اس کو شیخ البانی بھی صحیح کہتے ہیں, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں, میں اپنی ماں کا وفا ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور شام تک بھی پہنچے اور شام بھی رومن امپائر بھی ڈھیر ہو گئی. تو اس طرح کی پیشن گوئیاں تو چل رہی. اسی طریقے سے صحیح مسلم میں بھی موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کے چیپٹر میں کہ میں اس درخت کو آج بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا. اب پتھر کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرنا یہ کوئی چھوٹی اور معمولی بات نہیں, اور یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اور آپ نے فرمایا اعلان بعثت سے پہلے کرتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اشارے ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کے لیے مبعوث فرمانا ہے. تو یہ معاملہ میں نے کلیئر کر دیا. بالکل اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں دکھائیں. تو ان کی قوم ان سے جھگڑا کرنے لگی, تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے. یہاں سے بات شروع ہوئی تھی. تو جبلی ہدایت تو پیغمبر کو شروع سے ہوتی ہے ڈارمنٹ پوزیشن میں, لیکن وہ ایکسپلور ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی. اور یہی ہے نور علی نور, جو سورہ نور میں آئے گا تو پھر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا, جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی مثال دی اور اینڈ پہ فرمایا نور علی نور. اے نور جو جبلی ہدایت انسان کے اندر موجود ہے, اور پھر دوسرا نور کتاب کا وحی کا نور جس کے ذریعے وہ اندر موجود نور جو ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. ولا اخاف ما تشركون بي, اور میں نہیں ڈرتا ان ہستیوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. ابراہیم علیہ السلام تو پھر کٹر موحد تھے, کوئی لحاظ کرنے والے نہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ جو لوگ دعوت حق بیان کرتے ہوئے کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرتے, تو ان کے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. انہوں نے کلیئر کٹ, جب ان کے والد نے ان سے کہا, ان کے باپ نے, انہوں نے فرما دیا انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم اور تمہارے سارے بزرگ گمراہی میں تھے. کلیئر کٹ, کوئی انہوں نے کسی اعتبار سے لحاظ نہیں فرمایا. کیونکہ پیغمبر کی دعوت کا یہ منصب ہوتا ہے وہ ذرا سی بھی اگر ڈھکی چھپی بات کر دیں تو لوگ پھر اور مطلب نکالنا شروع کر دیتے. تو میں نہیں ڈرتا ان ہستیوں سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو کہ مجھے کوئی تکلیف دے سکتے ہیں. الا یشاء ربی شیئا, ہاں مگر میرا رب ہی کوئی میرے لیے تکلیف مقرر فرما دے تو وہ معاملہ الگ ہے. اس کو یہ نہیں کہ کوئی شخص منسوب کر دے کہ جی اچھا تو نے ہمارے بتوں کا انکار کیا تو اے ابراہیم تجھ پر ہمارے بتوں کی مار پڑ گئی, جس طرح آج کل بھی ہوتا ہے کسی اہل توحید کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو لوگ کہتے ہیں جی اس کو دیکھا یہ بزرگوں کے خلاف بولتا تھا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا. تو ان کو اینٹی وینم کے طور پر علمی طور پر الزامی جواب لاجیکل آنسر اور پنجابی میں پھکی دیتے ہوئے کہا کرے کہ پھر حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہت بڑے گستاخ ہوں گے معاذ اللہ, کہ جن کا پورا خاندان شہید کر دیا گیا کربلا میں, کیا وہ بزرگوں کے گستاخ تھے؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آیا, اور جتنا بڑا ان پر امتحان آیا ہم پر تو اتنا بڑا امتحان بھی نہیں آیا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آنا یہ اس چیز کی نشانی نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اس کے ساتھ فلاں معاملہ ہوا تھا, اس نے چونکہ اپنے بزرگوں کا راستہ چھوڑ دیا تو اللہ کی مار اس پر پڑ گئی. ورنہ کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کوئی گمان بھی کر سکتا ہے کہ انہوں نے راہ حق چھوڑا تھا؟ اللہ کی طرف سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, یہ تو ضرور اللہ نے ٹیسٹ کرنا ہے, خوف کے ذریعے, بھوک کے ذریعے, جانوں میں اور مال میں نقصان کے ذریعے, اس کے بعد پھر صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہوگی. تو ابراہیم علیہ السلام نے پہلے ہی معاملہ کلیئر کر دیا, یہ نہ ہو کہ میرے اوپر کوئی تکلیف آئے تو یہ کہہ دیے, جیسا کہ کتنا عرصہ بے اولاد رہے, 87 سال کی عمر میں جا کے آپ کا پہلا بیٹا سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے. اس وقت تک لوگ کہتے ہوں گے جی ان کو بھوتوں کی مار پڑ گئی, ان کی تو اپنی اولاد نہیں ہو رہی, یہ بڑا اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کلیئر کر دیا میں تمہارے ان ہستیوں سے کوئی نہیں ڈرتا جن کو تم ہم میرے رب کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہو. الا یشاء ربی شیئا, ہاں اگر میرا رب میرے لیے کوئی فیصلہ کر لے تکلیف کا تو وہ تو مجھ پہ آنی ہے. وسع ربی کل شیء علما, اور میرے رب نے اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. الحمدللہ. افلا تتذکرون, کیا تم اب بھی نصیحت قبول نہیں کرتے؟ یہاں پر ہمارا اہل سنت کے منہج کا وہ عقیدہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق اپنے عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوا, احمد بریلوی صاحب نے بھی اس کا ترجمہ کیا کہ رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے, اور بریکٹ میں لکھا جیسا اس کی شان کے لائق. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر ہوتے ہوئے اپنے علم و قدرت سما اور بصارت کے اعتبار سے ہماری رگ جان سے بھی قریب, اپنے علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. اس پہ میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے. مسئلہ نمبر 41 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر ایک گھنٹے کی گفتگو, اور اپنی نوعیت کی منفرد ترین مشکل ترین گفتگو, نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام, اس میں اسماء و صفات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں اہل سنت کا کیا منہج ہے, اور اہل سنت کے مقابلے پر جہمیہ کے کیا عقائد اور نظریات ہیں ان کا بھی رد کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, اور اے کافروں, اے اللہ کے منکروں, میں کیوں کر ڈروں ان شریکوں سے جن کو تم نے اللہ کے مقابلے پر شریک ٹھہرا لیا ہے. وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ, جبکہ تم اللہ سے نہیں ڈرتے کہ تم نے ان ہستیوں کو اللہ کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. جب تم نہیں ڈر رہے اس بات پہ, باطل عقیدے پر, اور میں تو حق پر ہوں, میں کیوں کر ڈروں گا ان شریکوں سے جن کو تم نے میرے رب کے مقابلے پر معبود ٹھہرا لیا. مالم یونزل بھی علیکم سلطانا, اور وہ شریک وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی سند نازل نہیں فرمائی, اللہ کی طرف سے کوئی ایسی دلیل نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چھوٹے آلہا بھی معاذ اللہ استغفر اللہ رکھے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ, ایسی کوئی اللہ تعالیٰ نے تو دلیل نازل نہیں فرمائی. فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ, تو تم ہی بتا دو کہ دونوں فریقوں میں سے کون حق پر ہے. اِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اگر واقعی تم کسی چیز کا علم رکھتے ہو, یعنی حق پر وہ ہے کہ جو ایک اللہ کا ہو گیا اور اس کے مقابلے پر کھڑی کی گئی تمام ہستیوں کا انکار کرے, وہ حق پر اور امن والے دن, قیامت والے دن امن میں ہوگا, یا تم لوگ جنہوں نے اللہ کے مقابلے پر اور ہستیوں کو ٹھہرا لیا ہے. اور ساتھ پھر بتا دیا کہ امن میں کون سے لوگ ہوں گے. اب یہ اہم ترین آیت آ رہی ہے, 82 نمبر آیت سورہ الانعام کی. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون, وہ لوگ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے عقیدے میں شرک کو شامل نہیں کیا, وہی لوگ قیامت والے دن امن میں ہوں گے اور وہی ہدایت یافتہ ہے. اس آیت کو بنیاد بنا کر میں نے 25 منٹ کی گفتگو کی ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر مسئلہ نمبر 8 کے نام سے, کیا کلمہ گو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے؟ اس کی ڈیٹیل میں جانے کے لیے اس آیت کو موضوع بنایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت والے دن صرف وہی لوگ امن اور ہدایت پر ہوں گے, الذین آمنوا, جو ایمان لے آئے, ولم یلبسوا ایمانہم بظلم, پھر ایمان لانے کے بعد اس میں ظلم کی آمیزش نہ کی, شرک کی, سب سے بڑا ظلم. اولئک لهم الامن وهم مهتدون, یہی ہوں گے امن پر اور ہدایت یافتہ. یہاں ظلم کا ترجمہ شرک کیوں کیا؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بریف فرمایا, صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے ظلم نہیں کیا, صرف وہی قیامت والے دن امن میں ہوں گے اور ہدایت پر ہوں گے, تو تمام صحابہ پریشان ہو گئے کہ کون ہوگا جو ایمان لانے کے بعد گناہ نہ کرے, کیونکہ ظلم کا بنیادی ترجمہ تو گناہ ہے, غلطی ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, اس میں بھی ظلم کا لفظ. تو صحابہ جب پریشان ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث, اور امام بخاری کتاب التفسیر چیپٹر میں اس آیت کی تفسیر میں وہ حدیث لے کر آئے, امام مسلم بھی لے کر آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد ان الشرك لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی کہ بے شک شرک سب سے بڑا ظلم. ظلم عربی زبان میں کہتے ہیں کسی چیز کو اپنے اصلی مقام سے ہٹا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا. اور سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ کہ مخلوق میں سے کسی شخص کو یا کسی ہستی کو یا کسی بت کو یا کسی بھی پرسنالٹی کو اپنے عبودیت کے مقام سے ہٹا کر رب کے مقابلے پر کھڑا کر دیں. اس ہستی کا حضور نہیں ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر کرسچنز نے ڈیوینٹی کلیم کی، عیسیٰ علیہ السلام وجیہاً فی الدنیا والآخرہ ہے، البتہ ہم اس عقیدے کو کنڈیم کریں گے. اب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے احترام میں ہم اس عقیدے کو کنڈیم نہ کریں، وہ تو کنڈیم کریں گے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بریف فرما دیا کہ اس سے مراد ہے شرک. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی شخص ایسا بھی ہو سکتا ہے جو ایمان لانے کے بعد یلبسو ایمانہم بظلم، اپنے ایمان کے اندر ظلم کو بھی شامل کر دے. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کلمہ بھی پڑھتا ہو، اہل قبلہ بھی ہو، لیکن ساتھ شرک بھی کر بیٹھے. یہ آیت اس کا پروف، اور اسی بنیاد پر میں نے وہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو کی ہے، اس میں احادیث کے حوالے بھی دیے ہیں. آج موقع اور محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، اس میں میں نے کافی ساری مثالیں پیش کی، جن میں سے ایک ٹاپ آف دا لسٹ جو چیز ہے میں یہیں بیان کر دیتا ہوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے جنازے میں 40 ایسے مسلمان شریک ہو جائیں جو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دے گا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ جنازہ پڑھنے والا بھی شرک کر سکتا ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں شرک ختم ہو چکا ہے، شرک ختم ہو چکا، وہ شرک ایک گروہ سے ختم ہوا ہے. اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ مجھے تم سے شرک کا خدشہ نہیں، ہاں مگر تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے. اس کی ڈیٹیل یہ صحابہ کو آپ نے ارشاد فرمایا، اور قیامت تک ایک گروہ صحابہ کے پیٹرن پر شرک سے محفوظ رہے گا، باقی 72 تو دوزخ میں جائیں گے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پر قائم رہے گا. تو پوری امت کے لیے بشارت نہیں ہے، البتہ ایک گروہ کے لیے بشارت ہے، اور یہ بہت بڑی بشارت ہے کیونکہ بنی اسرائیل میں تو سب کے سب ہی مشرک ہو گئے تھے. اس امت کی یہ خوبی ہے کہ اس امت کا ایک گروہ شرک سے ہمیشہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ. تو اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا ہے. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ تھی وہ دلیل جو ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کی تھی ان کی قوم کے مقابلے پر. اب اس بات کو جوڑ لیجئے پچھلی باتوں کے ساتھ جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھی تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ جان بوجھ کر سوالیہ انداز میں ان سے سوال کیا، حالانکہ عربی کا جو اس میں قاعدہ استعمال ہوا ہے اس میں کوشچن نہیں ہے، اس میں تو ڈائریکٹ الفاظ یہی ہیں. یہ پیچھے آ جائیے آیت نمبر 76 پہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے فلما جن علیہ اللیل رآتو کبا، جب ابراہیم علیہ السلام پر رات چھا گئی تو انہوں نے ستارے کی طرف دیکھا تو کہا قال ہذا ربی، انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے. اب یہاں سوالیہ انداز میں نے کہا تھا معذوف ہے وہ اس آیت کی وجہ سے جس پر اب ہم پہنچے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے ابراہیم کو یہ طریقہ سکھایا تھا بات کرنے کا. تو یہاں کیا مطلب؟ انہوں نے لوگوں کو اصل میں کہا ہذا ربی، اس کو میرا رب بتاتے ہو. فلما افلا قال لا احب الآفلين، جب وہ ستارہ ڈوب گیا، صبح ہوئی ستارہ غائب، تو انہوں نے کہا ڈوب جانے والے کو تو میں پسند نہیں کرتا. پھر جب چاند نکلا تو کہا یہ تو خوب روشن ہے، یہ ہے میرا رب کیا؟ اب یہ کیا بریکٹ میں قرآن میں موجود نہیں ہے، وہ اس لیے کہ اس کو اگلی آیت کے ساتھ جوڑنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ایک طریقہ تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قوم پر حجت اور دلیل کے لیے سکھایا تھا، کہ انہوں نے چاند کی طرف دیکھا، اچھا کہا یہ اس کو بتاتے ہو میرا رب، جب چاند بھی ختم ہو گیا صبح ہوئی تو کہا یہ ڈوبنے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا، دن کے بعد سورج نکلا تو کہا اچھا یہ تو بہت بڑا ہے اس کو رب مان لوں کیا، اور جب سورج بھی غائب ہو گیا شام کے وقت تو کہا یہ غائب ہونے والا تو میرا رب نہیں ہو سکتا. تو یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے انداز سکھایا تھا دعوت و تبلیغ کا. نرفع درجات من درجات من نشاء، ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں. اسی قوم میں سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن کر سب پر فوقیت دے دی. ان ربک حکیم علیم، بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے. یعنی یہ حکمت کا طریقہ ہے جو سکھایا ہے. اور کیا طریقہ, وہ آگے سورۃ الانبیاء میں بھی آئے گا. وہ ایک بت خانے میں داخل ہو گئے اور سارے کے سارے بت توڑ دیے جب ان کی قوم میلے پر گئی ہوئی تھی, اور سب سے بڑے بت کے اوپر انہوں نے کلہاڑا رکھ دیا. اور پھر ان کے ساتھ توریتن گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اسی نے پوچھ لو بڑے سے, جس کے کندھے کے اوپر کلہاڑا ہے اس نے کیا ہوگا. تو یہ بھی ایک طریقہ تھا ان کو سکھانے. اب جناب یہ پانچ آیات اگلی قرآن پاک میں اہم ترین آیات ہیں, اور قرآن پاک میں سب سے بڑا گلدستہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ناموں کا ہے. پورے قرآن میں کہیں پر بھی یکمشت اتنے انبیاء کرام کو بائی نیم مینشن نہیں کیا گیا جتنا یہاں پر ان پانچ آیات میں سورۃ الانام کی آیت نمبر 84 سے 88 تک کیا گیا. 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام لے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. اور کیوں نام لیا؟ اصل میں بات کنکلوڈ کرنی تھی توحید پر, پھر اس کا کلائمیکس آئے گا اسی آیت سورہ الانام کی آیت نمبر 88 میں جا کے. یہ تمام انبیاء کرام کا بائی نیم ہم نے ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے ہوتے تو ہم ان کے اعمال بھی عطارت کر دیتے. شرک از دا موسٹ سینسیٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کے حضور سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. تو پہلے یہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا سا بریف بھی کروں گا. 18 انبیاء کرام کا ذکر بائی نیم. ایک تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آیا, ان کا ذکر پھر یہاں پر اشارتاً ہوا, اور 17 انبیاء کا بائی نیم آیا. ابراہیم علیہ السلام کا پہلے ہی آ چکا ہے آیت نمبر 84 سے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ, اور ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے عطا کیے اسحاق بھی, اور ان کا آگے سے بیٹا یعقوب علیہ السلام. کلن ہدینا, ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی تھی. وَنُوحًا ہدینا, اور نوح علیہ السلام کو بھی ہم نے ہدایت دی تھی. یعنی تمام کے تمام جبلی طور پر ہدایت یافتہ تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. من قبل, اس سے بہت پہلے, نوح علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے ہیں. خود ابراہیم علیہ السلام سیدنا نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ, اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی داود, داود علیہ السلام کو. وسلیمان, اور سلیمان علیہ السلام جو ان کے بیٹے تھے. وایوبا, اور ایوب علیہ السلام کو. ویوسف, اور یوسف علیہ السلام کو. وموسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کو. وہارون, اور ہارون علیہ السلام کو. وکذالک نجزی المحسنین, اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو. وزکریہ ویحییٰ, اور زکریہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام. وعیسیٰ والیاس, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اور الیاس علیہ السلام. کل من الصالحین, یہ سب کے سب ہمارے نیکوکار بندوں میں سے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. واسماعیل والیسع, اور اسماعیل علیہ السلام بھی اور یسع علیہ السلام بھی. ویونس, اور یونس علیہ السلام بھی. ولوطا, اور لوط علیہ السلام بھی. وکلا فضلنا علی العالمین, اور ان تمام ہستیوں کو ہم نے اس وقت روئے عرض پر موجود تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی. ومن آبائهم وذریتهم واخوانهم, اور ہم نے ان کے باپ دادوں میں سے بھی کچھ کو, اور ان کی اولاد میں سے بھی, ان کے بھائیوں میں سے بھی لوگوں کو ہم نے چنا تھا نبوت کے لیے. واجتبیناهم, اور ہم نے ان کو چن لیا تھا. وہدیناهم الی صراط مستقیم, اور ان سب کے سب کو ہم نے سیدھے راستے کی طرف جبلی ہدایت عطا فرما دی تھی, بلٹ ان انسٹنکٹ میں. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ, یہ ہے اللہ کی ہدایت, وہ جس کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے. یعنی نبوت جو ہے یہ پیورلی اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. کوئی شخص اس سٹیٹس کو ایکوائر نہیں کر سکتا اپنی قابلیت کی بنیاد, کتنا بھی نیک ہو جائے. خالصتاً وحبی چیز. وحبی سے مراد اللہ تعالیٰ کا نام ہے الوہاب, عطا فرمانے والا. وہ بھی یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جاتی ہے. باقی چیزیں انسان ایکوائر کر سکتا ہے محنت کے ذریعے, اور فرائض میں پابندی اور نوافل میں استقامت کے ذریعے. وہ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق میں مشہور حدیث موجود ہے, جو میں نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے, ریسرچ پیپر نمبر 3, اس میں اس کو ایکسپلین بھی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, کہ جس شخص نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. اور ولی وہ ہوگا جو واقعی اللہ اور اس کے محبوب کے لیے کھڑا ہو, جو اپنی پرستش کروا رہا ہے, اپنے پیچھے لوگوں کو لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ پیچھے اللہ اور رسول نے, اگے میں بس, اللہ اور رسول کو بیک گراؤنڈ میں کیا ہے, وہ ولی نہیں ہوگا. ولی وہ ہوگا جو اپنی نفی کرے گا اور کہے گا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس کے خلاف جو کھڑا ہوگا اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے. دیکھیں سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما یزید کے خلاف کھڑے ہوئے. یزید بھی مسلمان تھا, کلمہ گو تھا, فاسق و فاجر تھا, جتنا مرضی برا تھا لیکن ہے کلمہ گو, مسلمان تھا. اور سیدنا حسین علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں درست ہیں, امام بخاری لے کر ہے صحیح بخاری میں, حسین علیہ السلام ان کے چیپٹر میں, فضائل حسین کے چیپٹر, ان پر سلامتی ہو, یہ جائز ہے. تو حسین علیہ السلام یزید کے مقابلے پر کھڑا ہوئے تو یزید نے اللہ کے اس ولی کے ساتھ دشمنی کی. دنیاوی طور پر تو وہ جنگ جیت گیا لیکن روحانی طور پر قیامت تک کے لیے کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. آج ہزاروں لاکھوں لوگوں کے نام حسین ہے لیکن یزید نام بھی رکھنا کوئی پسند نہیں کرتا. حالانکہ نام برا نہیں ہے, ایسے صحابی ہیں جن کا نام ہے یزید, یزید بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما, ابو سفیان کے بیٹے اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی, جن کی وجہ سے حضرت معاویہ پھر جو ہے منظر عام پر آگے شام میں. اصل تو گورنر وہ تھے جن کو گورنری کے عہدے پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائز فرمایا تھا. ان کی اچانک ڈیتھ ہو گئی تاؤن کے مرض میں مبتلا ہو کر, پھر سیدنا معاویہ ان کے بھائی ہونے کی وجہ سے منظر عام پر آئے. جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے, اور میرا بندہ میرا قرب کسی بھی چیز سے حاصل نہیں کر سکتا جتنا کہ فرائض میں پابندی کے ذریعے حاصل کر, اور پھر نوافل کے ذریعے وہ میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اور میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. یعنی اس کا اوڑھنا بچھونا اللہ کی ذات بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ یہ تمام عذاب گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے اس کے لیے, معصوم نہیں محفوظ کسی طرح سے. اور پھر آگے الفاظ جو پڑھے نہیں جاتے, پھر جب کبھی وہ اپنے دشمن کے خلاف اس سے پناہ طلب کرتا ہے, میں اس کو پناہ عطا فرماتا ہوں, اس کی مدد کروں. یہ نہیں کہ وہ خود اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے معاذ اللہ. یہ حلولیہ کا عقیدہ, یہ کفریہ عقیدہ ہے, یہ اہل سنت میں سے کسی کا نہیں رہا, نہ اہل تصوف کا رہا ہے سوائے چند ایک لوگوں. تو اس آیت کی تشریح وہی ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اس حدیث کی تشریح وہی آیت ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا, سب کچھ اللہ کے لیے. تو اس کی آنکھیں, کان, پاؤں, ہاتھ, ہر چیز اللہ کی یاد میں وقف ہو جاتے ہیں, اللہ ہی کی اطاعت میں اٹھتے ہیں. یہ مطلب ہے. تو یہ ہمارے بندوں میں سے جس کے لیے ہم چاہتے ہیں ہدایت اس کو عطا فرما دیتے ہیں. اور وہ اب گلو یہ نہ رہی ہے ولو اشرکو, اور بالفرض اگر یہ 18 پیغمبر بھی شرک کرتے, لحبط عنہم ما کانوا یعملون, ہم ان کے تمام اعمال اکارت کر دیتے جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے. ولیعوذ باللہ تعالی, یہ بفرض محال ہے امت کو سمجھانے کے لیے کہ اگر پیغمبر بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے, جو امپاسبل, لیکن سمجھانے کے لیے جیسا کہ سورہ زخرف میں آتا ہے, قل ان کان للرحمن ولد فانا افضل العابدین. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اس کو پوچھتا. اب سمجھانے کے لیے مشرکین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات کہنوائے گی کہ آپ فرما دیجئے, اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کو سب سے پہلے پوچھتا. فانا افضل المسلمین, تو اس کا کیا مطلب, کیا معاذ اللہ اللہ کا کوئی بیٹا تھا؟ نہیں, لم یلد ولم یولد. بالکل اس طریق پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرضی کیس بیان کیا. اگر بالفرض یہ لوگ بھی شرک کرتے ہوتے, انبیاء کرام علیہ السلام بھی, تو ہم ان کے اعمال بھی اکارت کر دیتے جو وہ کیا کرتے تھے. اس سے آپ اندازہ لگائیں, شرک از دا موسٹ سینسیٹو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ. اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ حساس معاملہ شرک کا ہے. اور اسی کا کلائمیکس سورہ الزمر کی آیت نمبر 65 میں ہمارے پروفٹ سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک ہم نے آپ کی طرف بھی اور آپ سے پہلے تمام انبیاء کی طرف ایک آنٹے کی بات وہی کی تھی کہ اگر تم نے بھی شرک کیا تو تمہارے اعمال بھی عقارت کر دیے جائیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ توحید کی تلوار بھائیو بڑی ننگی ہے، کوئی لحاظ نہیں، کوئی پروٹوکول نہیں، اسی لیے دو دفعہ کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ النساء آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی نے کسی قسم کا کوئی شرک کیا ہوا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتاب الذکر چیپٹر میں، ہمارے اس ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی موجود ہے، کہ قیامت والے دن اگر میرا بندہ زمین و آسمان گناہوں کے بھر کر لے آئے اور اگر اس نے ایک گناہ نہ کیا ہوا کہ اس نے میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کیا ہوا، تو جس قدر گناہوں کے ساتھ وہ مجھ سے ملاقات کرے گا میں اس قدر مغفرت کے ساتھ اس کے ساتھ ملاقات کروں گا۔ سبحان اللہ، لیکن یہ کوئی چھوٹی بشارت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں شاید ہم تو بہت شرک کی تقریباً تمام اقسام سے محفوظ ہو چکے ہیں، ایسا نہیں، کچھ شرک خفی بھی موجود ہوتے ہیں۔ مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، یہ شرک خفی ہے، یہ شرک اکبر نہیں ہے جو معاف نہیں ہونا، شرک خفی ہے، یہ معاف ہو جائے گا، لیکن شرک ایک قسم ہے۔ مکمل طور پر شرک سے محفوظ صرف انبیاء کرام علیہ السلام، اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کا جب بھی ذکر آیا ان کو سب سے بڑا جو ٹائٹل دیا گیا، کہا گیا وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہ سب سے بڑی ڈگری قیامت والے دن اگر کسی کو مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر نوع کے شرک سے محفوظ ہو جانا۔ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی، ولیکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، ابراہیم علیہ السلام تو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے اور وہ اللہ کے ساتھ وہ مسلم تھے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں۔ تو شرک سے محفوظ ہونا یہ سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے کسی بندے کو مل جائے، الحمدللہ۔ اور اسی پر میری ایکسکلوسیو گفتگو ہے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر، ایک گھنٹہ اور 38 منٹ کی، مسئلہ نمبر 3 کے نام سے، دعا صرف اللہ ہی سے، اور پھر اسی کی ایکسٹینشن کے طور پر 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے مسئلہ نمبر 43 کے نام سے، وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل، اس میں میں نے شرک کے حوالے سے ڈیٹیل گفتگو کی ہے، آج محل نہیں کہ اس کو بریف کیا جائے۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہی وہ لوگ تھے جن کو ہم نے عطا کی تھی کتاب اور حکمت اور نبوت، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، اور اے کفار مکہ اگر تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت ہدایت کا انکار کر دو گے تو انکار کرو، تمہارے تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ نے وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین، ایسی قوم بھی اس کتاب پر ایمان لانے والی مقرر کر دی ہے صحابہ کرام علیہم رضوان کی صورت میں، جو کبھی بھی اپنے رب کے ساتھ کفر نہیں کریں گے، کامل الایمان صحابہ، اور ان کے پیٹرن پر قیامت تک ایک گروہ حد پر قائم رہے گا انشاءاللہ۔ اولئک الذین ھدى اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، فبہداہم تدی، تو انہی کے طریقے کی پیروی کرو، یعنی انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے پیٹرن پر چلنے والی صحابہ اکرام علیہ رضوان کے طریقے کی پیروی کرو۔ اب یہاں بھی بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی یہ چیز مینشن کر دی ہے کہ جن انعام یافتہ لوگوں کی پیروی کرنی ہے ٹاپ آف دا لسٹ انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے بعد صحابہ کرام علیہ رضوان ہیں، وہی صدیقین ہیں، وہی شہداء، وہی صالحین ہیں، ڈیفینیٹ ان کے بعد بھی قیامت تک نیک لوگ آئیں گے، لیکن اب وہی کا سلسلہ بند ہے, ہم کسی کے بارے میں ڈیفینیٹلی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے, حسن ظن نہیں رکھ سکتے. البتہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے بارے میں الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ اجماعی موجود ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا, ہاں جی یہ آگے کڑوی بات جو میں اکثر رونا روتا ہوں, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا, کوئی معاوضہ نہیں لیتا یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے کے عوض. ان ہوا الا ذکر للعالمین, یہ قرآن تو نہیں ہے مگر نصیحت سارے جہان والوں کے لیے. یہ نصیحت کی کتاب ہے, جس کی مرضی قبول کرے, جو نہیں کرنا چاہتا خود دوزخ کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے. یعنی اس کے ذریعے میں نے کوئی کبائی کا ذریعہ اس کو نہیں بنایا دین کو. اور دیکھیں الحمدللہ قربان جائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی کتنی احادیث اس پر گواہ ہیں کہ محمد اور آل محمد پر صدقہ بھی حرام کر دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صحیح بخاری میں ملتا ہے سیدنا حسن چھوٹے سے بچے حضور کی گود میں صدقے کا تھوڑا سا نوالا منہ میں رکھا تو آپ نے انگلی ڈال کر ان کو قید کروا دی کہ محمد اور آل محمد پر صدقہ حرام ہے. کیوں, قیامت تک کوئی یہ گلا نہیں کر سکتا کہ ہاں جی ان کے کوئی بڑے بزرگ آئے تھے جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا, معاذ اللہ یہ کافروں کی طرف سے میں بات کوٹ کر رہا ہوں, اور اپنی اولاد کو پال کر چلے گئے. کہ ان کے ورنہ آپ دیکھیں اگر سید کو زکات دینا جائز ہوتا تو پوری امت پریفر کرتی کہ آل رسول کو آل محمد کو زکات دے. ان کے ساتھ جو ہمارا محبت کا رشتہ ہے اور ان کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, صحابہ کی محبت, اہل بیت کی محبت. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سیل کر دیا کہ محمد علیہ محبت کے لیے صدقہ حرام ہے. تو فرما دیجئے میں اس دعوت و تبلیغ کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور میں پہلے بھی عرض کرتا ہوں کہ انبیاء کرام علیہ السلام جب بھی دعوت پیش کرتے ہیں وہ یہی بات کرتے ہیں. سورہ شورا آئے گی الشعراء, اس میں ہر نبی یہی بات کرے گا, میں اس دعوت کے عوض تم سے کچھ مال ڈیمانڈ نہیں کرتا, تمہاری آخرت کی فکر میں, میرا اجر میرے رب کے حضور پکا. اور اسی پر میں نے وہ ڈیٹیل گفتگو کی ہے, بڑی ننگی گفتگو, مسئلہ نمبر 51 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 1.5 گھنٹے کی گفتگو ہے, رزق حرام, فتنہ مال, دنیا پرستی کا انجام اور اس کا علاج. اب بھائیو اگلی آیات کا پس منظر یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ سورۃ الانعام بالکل مکی دور کے اینڈ پر نازل ہوئی, ہجرت مدینہ سے جسٹ پہلے. تو 13 سالہ مکی دور کی دعوت و تبلیغ کا اثر یہ ہوا کہ مدینہ شریف تک بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہنچ چکی تھی. کچھ صحابہ مدینہ شریف سے آ کر مسلمان بھی ہو چکے تھے اور وہاں پر دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے, انہی کی دعوت سے کافی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا, جن میں ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹی سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ, جو خزرج کے سردار, 155 صحاب صفا کا کھانا بھی ان کے گھر سے جایا کرتا تھا, انہوں نے اسلام قبول کیا. اسی طریقے سے سعد ابن معاذ جو اوس کے سردار تھے, جو غزوہ خندق کے موقع پر شہید ہوئے, اور بخاری کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سعد کی شہادت کی وجہ سے آج اللہ کا عرش بھی ہل گیا. 45 سال کی عمر میں ان کو تیر لگا گھٹنے پر, اتنا بڑا زخم نہیں تھا, لیکن انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اگر مشرکین مکہ اب ہمارے نبی کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور ہمارے نبی پر ہی غلبہ ہمارے پیغمبر کا ہی ہوگا تو اے اللہ اسی زخم کو میرے لیے کھول دے اور شہادت کا سبب بنا دے. ان کا زخم جاری ہوا, ان کو شہادت ملی, اور وہی ہوا غزوہ خندق کے بعد مشرکین مکہ نے پھر جرت نہیں کی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر جائے چڑھائی کی. اس نے اگلے سال 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ ہوئی, جس کی وجہ سے انہوں نے ایز اے پاور تسلیم کر لیا. 7 ہجری میں آ کر غزوہ خندق, غزوہ خیبر ہوئی اور یہودی بھی ڈھیر ہوئے, اور پھر 8 ہجری میں فتح مکہ, اور 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے بعد ٹوٹل ریولوشن عرب کے اندر آ گئی. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سعد بن عبادہ اوس اور خزرج کے جو سردار تھے, ان لوگوں نے الحمدللہ دعوت حق قبول کی اور وہاں انہوں نے راہ ہموار کی. پھر انہوں نے دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب مدینہ شریف میں 350 بندے موجود ہیں جو آپ کے لیے جان لٹانے کے لیے تیار ہیں, آپ یہاں پر آلٹرنیٹ بیس کے طور پر مکہ شریف سے ہجرت کر کے مدینہ شریف آ جائیں. تو یہ بالکل آخری دور میں یہ نازل ہوئی, تو وہاں پر خبریں بھی پہنچ چکی تھیں, اور کفار مکہ کے قافلے جب وہاں سے گزرتے تھے تو وہ یہودیوں سے بھی ملتے تھے, کیونکہ کفار مکہ کو یہ بات پتا تھی کہ یہودی بھی پیغمبر کو ماننے والے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، تو ان سے کچھ نہ کچھ سوال پوچھتے رہتے تھے، پھر آ کر مسلمانوں کے ساتھ چیمہ گوئیاں کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مکی صورت کے اندر ہی اس کا ذکر فرما دیا، حالانکہ ابھی تک یہود و نصارہ کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکشن پروفٹ کا نہیں ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مدینہ شریف جا کر ہوا، لیکن چونکہ خبریں پہنچ چکی تھیں اور وہاں سے مشرکین مکہ کو وہ پٹیاں پڑھاتے تھے مختلف، کیے اپنے نبی سے یہ سوال پوچھو تو یہ سوال پوچھو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب ان کو علمی طور پر جواب دیا ہے۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی وہ قدر نہ پہچانی جو کہ پہچاننی چاہیے تھی، انہوں نے مشرکین مکہ نے بھی اور یہود و نصارہ نے بھی۔ اذ قالوا، جبکہ یہ لوگ کہنے لگے، ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نازل نہیں فرمائی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو کسی پر کوئی بات ایسی نازل نہیں کی، اللہ کو وہ مانتے تھے لیکن ساتھ آلیہ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کا کانسیپٹ موجود تھا کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، دین ابراہیمی پر نہیں تھے لیکن اولاد ہونے کی وجہ سے ان میں توحید کا کانسیپٹ موجود تھا۔ تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے اوپر کوئی چیز نازل نہیں کی، یہودیوں کا بھی ایک نام تھا مشرکین مکہ کا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ وہ کتاب جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی تھی وہ کس نے اتاری تھی۔ یہ یہودیوں کے چمچے بن کے آئے ہوئے، تو یہودیوں تک بھی یہ بات پہنچے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تو انسان تھے، ان پر بھی اگر کتاب نازل ہوئی تو ان پر کیوں نہیں نازل ہو سکتی۔ نورم و ہدل للناس، جو کتاب سراسر نور تھی، ہدایت تھی لوگوں کے لیے، تجعلونہ فراطیس تبدونہا وتخفون کثیرا، جس کو تم نے الگ الگ کر ڈالا اور اس کا کچھ حصہ چھپا لیتے ہو اور کچھ ظاہر کرتے ہو۔ یعنی علماء یہود کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ نے کتاب تورات کی شکل میں دی لیکن انہوں نے اس کو ٹیمپر کر دیا، بدل دیا، کچھ حصہ اس کا چھپا لیا کچھ ظاہر کر دیتے ہیں، ظاہر وہ کرتے ہیں جو اپنی مرضی کا ہے، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں جو آج تک تورات میں موجود ہیں۔ ابھی یہ جو انارکلی والے، انارکلی سے جو لاہور سے چھپتی ہے انجیل مقدس کے نام سے، جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی موجود ہے، نیو ٹیسٹمنٹ بھی موجود ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف بھی موجود ہیں، زبور بھی موجود ہے، تورات انجیل یہ ساری کتابوں کا وہ مجموعہ ہے انجیل مقدس کے نام سے، اس میں آپ دیکھ لیں، اس میں بھی جو تورات والا حصہ ہے شروع میں اس کا باب نمبر 18 ڈیوٹرانومی چیپٹر، کتاب الاستثناء اس کو کہتے ہیں، اس کی آیت نمبر 18 اور 19 میں ہے کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں تیرے ان امتیوں کے بھائیوں میں سے، یعنی بنی اسرائیل کے بھائیوں بنی اسماعیل میں سے تیری ماں نے دیکھ رسول اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہیں گے، وہ وہی کہیں گے جو میں اس کو وہی کروں گا، اور جو ان پر ایمان نہیں لائے گا پھر میں ان سے بدلہ لوں گا۔ اور اس میں میں نے ڈیٹیل سے سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی تعارف کروایا تھا کہ یہ پروفیسی 100% ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ ان بیٹھتی ہے الحمدللہ۔ تو اس کتاب کو بھی انہوں نے الگ کر دیا، آپ رسم کی بشارتیں چھپا لی۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے تمہیں سکھایا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا اجداد جانتے تھے۔ علم کا خزانہ وہ کتاب، قل اللہ، پھر خود ہی فرما دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جس نے نازل کی تھی۔ سوال بھی پوچھا کہ پوچھئے ان سے کس نے کتاب نازل کی تھی، تو آپ ارشاد فرما دیجئے وہ اللہ نے کی تھی۔ ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اور پھر ان کو چھوڑ دیجئے کہ یہ اپنی بےہودہ باتوں کے اندر غور و تفکر کرتے رہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا غور و خوض، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، غور ہوتا ہے، تفکر ہوتا ہے، آپ کسی چیز سے پازیٹو رزلٹ نکالنے کے لیے اس پر سوچیں، اور خوف عربی میں اور اردو میں ہم اسے خوف کہتے ہیں، وہ ہوتا ہے نیگیٹو انداز سے کسی بات کو سوچنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما دی انہوں نے بات ماننی تو پھر بھی کوئی نہیں ہے، تو ان کو اپنی بےہودہ باتوں میں کھیلتے رہنے دیجیے۔ وہاں کتاب، اور اب یہ آ گیا ہے فائنل ٹیسٹمنٹ، یہ ہے کتاب، انزلناہ مبارکم مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ کتاب ہے جو کہ مبارک کتاب ہے، جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے گزری ہیں کتابیں۔ یعنی یہ کتاب یہ نہیں کہتی کہ مجھ سے پہلے جتنی کتابیں ہیں وہ باطل ہیں معاذ اللہ، نہیں، اس کتاب نے اگر حق ہونے کا دعویٰ کیا تو ساتھ تصدیق بھی کی ہے دو اعتبار سے، ایک تو بشارت کہ تورات میں تھا کہ پیغمبر آخر الزمان پر یہ کتاب ایسی نازل ہونی ہے کہ ان کے منہ میں اللہ تعالیٰ کلام ڈالے گا، پہلے انبیاء کرام کے ساتھ وحی اس طرح نہیں نازل ہوتی تھی بلکہ تختیوں کی شکل میں دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو. تو اس اعتبار سے تورات کی تصدیق اس نے کی کہ تورات کی پروفیسی یہاں پر پوری ہوئی, جو پریڈکشن اس میں تھی وہ اس کتاب میں پوری کی خود آ کر. اور دوسرا یہ کتاب بذات خود اس چیز کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ کتابیں بھی اللہ کی کتابیں تھیں. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى, اور یہ کتاب ہم نے اس لیے آپ کو عطا فرمائی تاکہ آپ اس کتاب کے ذریعے ام القرا جو ہے بستیوں کی ماں یعنی مکہ شریف, ومن حولها مکے کے لوگوں کو اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو قیامت کے دن کا ڈر سنا دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خاصہ جو ہے وہ مشرکین عرب کی طرف ہوئی ہے, بنو اسماعیل کی طرف, اور بعثت عامہ پوری انسانیت کی طرف. ام القرا بستیوں کی ماں, بستیوں کی جڑ, بستیوں کا سینٹر. اور آپ یہ آج بھی کیلکولیشن کر سکتے ہیں, یہ تین بڑے بڑے اعظم جو اس وقت تک نون تھے لوگوں کو, ایشیا, یورپ اور افریقہ, یہی آبادی کا مین مرکز ہے. امریکہ تو بعد میں دریافت ہوا. یہ تینوں بڑے اعظموں کا جو سینٹر پوائنٹ ہے وہ خانہ کعبہ شریف بنتا ہے. تو ام القرا سے مراد مکہ شریف اور اس کے ارد گرد مکے کے قریب جتنا عرب کا ایریا, اور پھر اگر اسی کو بڑھاتے جائیں تو اسی کو سینٹر مانتے ہوئے سارے بڑے آدموں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عامہ تو پہنچ گئی. اور اس آیت سے تو پتا چل رہا ہے کہ شاید آپ کی بعثت خاص مکے کے لوگوں کے لیے اور ارد گرد کے لوگوں کے لیے, لیکن میں وہ پہلے بھی عرض کر چکا, قرآن کی ایک آیت سے رزلٹ نہیں نکالا جاتا. یہ آیت بھی موجود ہے تو وہ آیت بھی ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28, بسم اللہ الرحمن الرحیم, وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا, اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر ساری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشخبری سنانے والا. اور احادیث تو بے شمار ہیں, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ ایسی خصوصیات ہیں جو مجھ سے پہلے کسی بھی پیغمبر کو نہیں دی گئی. پانچ چیزیں ایسی ہیں. نمبر ایک, اللہ تعالیٰ نے ایک مہینے کی مسافت سے میرا روب ڈال دیا ہے کفار کے اوپر, یعنی اسلام کا ایسا روب ہے کہ مسلمان ابھی دور ہی ہوں گے ان کا روب ہوگا کفار کے اوپر. نمبر دو, اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ساری زمین کو مسجد بنا دیا ہے, میرا امتی جہاں چاہے نماز پڑھ سکتا ہے, پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. یا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی. نمبر تین, مال غنیمت کو میرے لیے حلال کر دیا گیا, یعنی کفار جو سامان جنگ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے وہ مسلمانوں کے لیے استعمال کرنا حلال ہے, یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کے لیے یہ حلال نہیں تھا. اور نمبر چار, مجھے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبرا کا حق دیا, قیامت والے دن میں شفاعت کروں گا الحمدللہ. اور پانچواں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کسی خاص قوم, قبیلے اور علاقے کی طرف جاتے تھے اور مجھے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. اور صحیح مسلم میں ایک طرق ایسا ہے جس میں چھٹی خصوصیت بھی آپ نے فرمائی کہ جو مجھے اللہ نے دی ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے سلسلہ نبوت بھی مکمل فرما دیا ہے الحمدللہ. تو یہ چھ خوبیاں ہیں جو بخاری اور مسلم کی حدیث کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی. اسی طرح کی تمام احادیث میں نے ڈیٹیل کے ساتھ مسئلہ نمبر 40 کے نام سے اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر 35 منٹ کی گفتگو ہے جس میں میں نے مسئلہ ختم نبوت اور یہ قادیانی جو ہیں, یہ جو خاتم اور خاتم کا فرق کر کے سادہ لوگ مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں, اس کی ڈیٹیلز میں نے اس کے اندر بیان کی ہیں. اس میں تمام احادیث الحمدللہ اس حوالے سے بیان کی ہیں. وہ مسئلہ نمبر 40 ہے, اور 40 کی نسبت بھی وہی کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے رسول اور سلسلہ نبوت کو مکمل فرمانے والے ہیں, خاتم بھی ہیں, نبوت کی مہر بھی ہے اور نبوت ڈاکومنٹ کے اینڈ پر لگتی ہے, اور نبوت کی سیل بھی ہے, خاتم بھی ہے. سیل جیسے یہ ڈاک کے لفافے کے اوپر ایک سیل لگائی جاتی ہے جس کا مطلب ہے آپ اس لفافے میں کوئی چیز ایڈ نہیں ہو سکتی, خاتم بھی ہیں اور خاتم بھی ہیں. آپ ڈر سنا دیں اس کتاب کے ذریعے ام القرا, مکہ شریف اور اس کے ارد گرد کی بستیوں کو. والذین یؤمنون بالآخرہ, اور جو ایمان لائے ہیں آخرت پر, یؤمنون بھی وہ ایمان رکھتے ہیں اس کتاب کے اوپر، یعنی آخرت پر جس کا صحیح ایمان ہے، جس نے روٹی روزی کا ذریعہ دین بیچ کر نہیں رکھا ہوا، یہ علماء یہود کی طرف اشارہ ہے، اگر باقی وہ آخرت سے ڈرتے ہوتے تو کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں تورات میں نہ چھپاتے، عوام کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھی. تو جو آخرت پر صحیح ایمان رکھنے والے ہیں، یؤمنون بہ، وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں پر بھی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ایسے لوگ بھی موجود تھے، یہودیوں میں سے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے دعوت حق قبول کر لی تھی، لیکن بہت کم لوگ. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھنا شروع کر دے. اَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور اللہ تعالیٰ پر اس طرح کا بھی جھوٹ باندھے اس بڑے لیول کا کہ وہ کہے کہ میری طرف اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، حالانکہ اس کی طرف اللہ کی طرف سے وحی نہ ہوئی ہو، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے. تو اس کا مصداق دور حاضر میں آپ سمجھ لیں کچھ عرصہ پہلے غلام احمد قادیانی ہے، اور اس سے پہلے بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے دجال نہ پیدا ہو جائیں، ان میں سے ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں. اور ابو داؤد اور ترمذی میں آگے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوت مجھ پر مکمل ہو چکی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اس حد تک، یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں معاذ اللہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اگر معاذ اللہ اللہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوخ کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑے ظالم ٹھہریں گے کہ یہ کہتے ہیں میری طرف وہی آتی ہے، اور تم خود بھی یہ بات مانتے ہو ان کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے تم نے نہیں دیکھا، ان کا پورا کریکٹر ہے. اور سورہ یونس میں بھی چل کر آئے گا آگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب ان سے فرماؤ اتنا عرصہ میں تم میں رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا کریکٹر، ایک پورے کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی اس بات پر گواہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا تھا. تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صلاح کو خراب کریں. ومن قال سأنزل مثل ما انزل الله، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یہ کہنا شروع کرتے ہیں کہ میں بھی اس طرح کی چیز بنا دوں گا جس طرح کی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. ولیعوذ باللہ تعالیٰ، اس زمانے میں ایسے لوگ بھی چند ناجار تھے جو کہتے تھے یہ تو کس سے کہانی ہے، اور جا کر دوسرے علاقوں سے کس سے کہانیاں لا کے سنایا بھی کرتے تھے قرآن پاک کے مقابلے. معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ کا اب اس پر جلال ذرا سنیے. وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، کاش تم دیکھ لو ان ظالموں کو جب ان پر موت کی غشی چھا رہی ہوگی. وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے بڑھا رہے ہوں گے ان کی طرف ہاتھ اور کہیں گے اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو اور ہمارے حوالے کرو. اللہ اکبر. الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، آج تمہیں عذاب دیا جائے گا ذلت کا. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس چیز کے بدلے میں کہ تم اللہ کے بارے میں نہ حق باتیں کیا کرتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، اور تم ہماری آیات سے تکبر کیا کرتے تھے. ولیعوذ باللہ تعالی، استغفر اللہ واتوب الیہ. یعنی موت کا وقت جب ان کا آئے گا، ان پر موت کی رشی چھا رہی ہوگی، اس وقت فرشتے کہیں گے نکالو اپنی جان اور اب آؤ عذاب کی طرف، اس کے بدلے میں کہ تم اللہ کی آیات کے ساتھ تکبر کیا کرتے تھے. تو تکبر کی ڈیفینیشن بھی سن لیجئے، یہیں پر ہمارا درس مکمل ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو اور اچھے دکھو، یہ تکبر نہیں ہے. اگر کوئی شخص ویل ڈریسڈ ہے تو یہ تکبر نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لباس کا احترام فرمایا کرتے تھے. صحیح مسلم کے الفاظ ہے، تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم ہر بات سے عناد کرو اور دوسروں کو حقیر جانو. ہر بات کو قبول نہ کرنا، یہ سب سے بڑا متکبر ہے. اسی لیے دوستیوں کا جب ذکر آتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ متکبر ہے. کیوں؟ ایک بندے کو بتایا جا رہا ہے قرآن پاک میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتا جی میں نہیں مانتا، تو وہ تکبر کر رہا ہے. اس کو بتایا جا رہا ہے بھی بخاری اور مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتا نہیں جی ہمارے بزرگ پاگل تھے. اب وہ سنت کے مقابلے پر اپنے بزرگوں کو پرائرٹی دے کر تکبر کر رہے ہیں ان بزرگوں کی بنیاد کے اوپر. ان کو پتہ نہیں پتا بھی تھا کہ نہیں. تو تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اعراض کرو اور دوسرے مسلمانوں کو حقیق سمجھو. ہاں کسی نے اگر اچھا کپڑا پہنا اور اچھی جوتی اور ساتھ یہ نیت کی کہ یہ جو ساتھ والا ہے یہ حقیر ہے, پھر یہ دوزخ کا لباس ہو جائے گا. اور اگر ایسی نیت نہیں ہے, اور ظاہر ہے آپ کسی کو کہہ نہیں سکتے کہ بھائی آپ کی ایسی نیت ہے, نیت تو اللہ کے سپرد ہے, ہم کسی کے اوپر فتوا تو نہیں لگا سکتے. تو یہ اسلام کا فلسفہ, اور یہ آیت منکرین عذاب قبر والوں کے لیے بہت بڑا ہتھوڑا ہے ان کے سر پر, کیونکہ انہوں نے اصول اور مبادی یہ کھڑا کیا کہ چونکہ حساب و کتاب قیامت والے دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاذ اللہ ظالم ٹھہرے گا اگر حساب و کتاب سے پہلے ہی کسی کو عذاب دے دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو عدل کرنے والا ہے, وہ حساب کرنے کے بعد اپنا فیصلہ سنائے گا. یہ انہوں نے اصول کھڑا کیا. اب اگر ان کا اصول ٹوٹ گیا تو ان کی ساری بات ڈھیر ہو جائے گی. ہمارے پاس تو بخاری اور مسلم میں درجنوں حدیثیں ہیں عذاب قبر پر, بلکہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے عذاب قبر کے اوپر. اب یہ ایسا موضوع نہیں, ورنہ تو میں اس کے اوپر بھی ڈیڑھ گھنٹہ بول سکتا ہوں کبھی موقع ملا. یہ عام مسلمانوں کا پرابلم نہیں ہے, اور نہ عام مسلمان ایسے لوگوں کو کوئی گھاس ڈالتے ہیں کہ جو اس قسم کے عقیدے مسلمانوں میں پھیلا رہے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہی کوئی نہیں ہے. لیکن یہ اصول اور مبادی یہاں پر ان کا گر گیا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کاش تمہیں وہ وقت دکھا دیا جائے کہ جب ان لوگوں کی موت کا وقت قریب آئے گا تو فرشتے ان کو کہیں گے نکالو جانے اپنی اور آؤ عذاب کی طرف. تو یعنی نظر کے عالم کے فوراً بعد ہی ان پر عذاب کی ان کو بشارت سنائی جا رہی ہے. تو وہ کون سا عذاب ہو رہا ہے؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے, عذاب کی چار شکلیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے عذاب کی چار شکلیں ہیں. ایک عذاب وہ ہے جو دنیا کی زندگی میں اللہ کی طرف سے آ جائے گا, وہ سورہ السجدہ کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہیں عذاب دیں گے, عذاب کے الفاظ, تاکہ تم اللہ کی طرف لوٹ آؤ. اور ہوتا ہے بعض اوقات کسی کو عذاب ہوتا ہے, معاملہ تو اللہ کی طرف لوٹ آتا ہے. دوسرا عذاب موت کے وقت, یہ سورت الانعام کی آیت نمبر 93 میں, کہ موت کی گشی کے وقت عذاب, اور ان کو اسی وقت دوزخ کی بشارت سنائی جا رہی ہے دوزخ کے عذاب کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جس پر موت قائم ہوگی اس کی قیامت قائم ہو گئی, یعنی مرتے ہی آخرت کی سٹیجز شروع ہو گئی. اسی کے تحت میں کہتا ہوں کہ یہ دعا پرفیکٹ ہے, ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ دنیا کی زندگی میں بھی خیر و بلائی عطا فرما, اور آخرت کی زندگی میں بھی خیر و بلائی, اور سب سے بڑی بلائی وقنا عذاب النار, قیامت کے دن کے عذاب سے فقنا عذاب النار یا وقنا عذاب النار, مختلف الفاظ آتے ہیں قرآن پاک میں, قیامت کے دن کے عذاب سے ہمیں بچا لیں. تو مرتے ہی قیامت قائم ہو گئی تو آخرت شروع ہو گئی. لہٰذا یہ جو بیچ میں ایڈ کیا نا واقعنا عذاب القبری, واقعنا عذاب الحشری, واقعنا عذاب المیزان, یہ بدعت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ نہیں تعلیم فرما سکتے. آخرت کے اندر موت کے بعد آخرت شروع ہو گئی, مسلم شریف کے الفاظ ہیں. لہذا عذاب قبر سے بچنا بھی وفی الآخرت حسنت واقعنا عذاب النار میں داخل ہے. تو دوسرا موت کے وقت عذاب, تیسرا ہے قبر کا عذاب, جو سورہ المؤمن کی آیت نمبر 46 میں آتا ہے کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا جب ان پر عذاب آیا ان کو ڈبو دیا گیا, اور اس کے بعد صبح و شام فرعونیوں کو آگ پر پیش کیا جا رہا ہے, اور قیامت والے دن اشد العذاب کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. وہاں دونوں عذابوں کا پیرلل میں ذکر ہوا کہ ابھی تو صبح و شام ان پر عذاب ہو رہا ہے اور پھر اس کے بعد بڑے عذاب کی طرف. اور وہ ہے چوتھی شکل جو آخرت میں, جو پورا قرآن پاک بلکہ تیسواں پارہ پورے کا پورا آخرت کے عذاب کے بارے میں. تو یہ چار عذاب کی شکلیں ہیں, چار قسطیں ہیں, دنیا میں عذاب, موت کے وقت عذاب, قبر میں عذاب یا برزخ میں, جس کی بھی قبر جہاں پر بن جائے. اگر کوئی ایئر کریش میں مر گیا یا سمندر میں ڈوب گیا تو اس کے لیے وہاں پہ برزخ ہے. اور چوتھی شکل آخرت کا عذاب جو دوزخ کا ہونا ہے, والعوذ باللہ تعالی, اللہم اجرنی من النار. تو یہ چار شکلیں ہیں عذاب کی, یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ آیت ضرور, اور امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے عذاب قبر کے اوپر جو چیپٹر باندھا عذاب قبر کے ثبوت میں, ان میں یہ آیات لے کے آئے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 93 بھی لے کر آئے ہیں, اور سورۃ المومن کی آیت نمبر 46 بھی لے کر آئے ہیں, اس بات کے ثبوت میں کہ خالی میں بخاری میں حدیثیں نہیں جمع کر رہا, بلکہ قرآن کی آیات بھی اس پر شاہد ہیں کہ عذاب قبر برحق ہے, الحمدللہ. اور قبر کا لفظ ہم اس لیے بولتے ہیں کہ عموماً انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے عموماً, ورنہ تو جہاں پر بھی بندہ مر گیا, جہاں پر اس کے ذرے بکھر گئے, وہی اس کے لیے قبر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ فرمائے. سنن ابی داؤد میں صحیح حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ, شیخ البانی نے اس کو ضعیف کہا لیکن ان کی وہ منج کی غلطی ہے, اصول محدثین پر بالکل پیٹ حدیث ہے. اور جس کو وہ مجہول راوی سمجھتے ہیں وہ اس راوی کی توثیق کئی محدثین سے ثابت ہے، ایون بعض محدثین نے اس کو صحابی بھی ذکر کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز مغرب پڑھنے کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے 7 دفعہ پڑھ لے گا اللہم اجرنی من النار، اے اللہ مجھے نجات دے دے آگ کے عذاب سے، اس رات کو اگر وہ مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا۔ اتنا آسان وظیفہ ہے، مغرب کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے 7 دفعہ اللہم اجرنی من النار۔ ہمارے صبح شام کے جو اذکار اہل سنت پاک .com پر رکھے ہوئے اس میں میں نے یہ وظیفہ ڈالا ہوا ہے۔ اور اگر کوئی شخص فجر کی نماز کے بعد بغیر کسی سے گفتگو کیے 7 دفعہ پڑھ لے اللہم اجرنی من النار، اس دن کو اگر مر گیا تو اللہ تعالیٰ اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے گا۔ اللہم اجرنی من النار، تو یہ وظیفہ ضرور جو ہے وہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جس بات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔